ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا, فلن يقبل منه, وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جب ہم اسلام کے دعوے دار ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ احکام اور پابندیاں لازم ہیں. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اسلام کے تمام احکامات کو خوشی کے ساتھ قبول کرے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کو عملاً تسلیم کر لیں. اگر صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کریں اور اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کریں تو یہ نفاق ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے. وہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک دیکھنا چاہتا ہے. جو چیز ہمارے دل میں ہو وہی ہماری زبان پر ہو, وہی ہمارے عمل میں ہو, ہماری زبان اور دل کا اتحاد ہو. یوں نہ ہو کہ زبان کچھ اور کہتی ہو اور ہمارے دل میں کچھ اور ہو. پھر بالخصوص وہ لوگ جو دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں, جن کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, جو لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں, انہیں تو شرعی احکام کی پابندی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرنی چاہیے. اور جو اللہ کے دین کا دائی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ تمام پابندیوں کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد جو اول اسلام کا فریضہ اور رکن مسلمان کے ذمے ہے وہ نماز کا قیام ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب اللہ کے فرض کردہ احکام پر عمل کرنے سے نصیب ہوتا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اگر ہم ان کی صحیح معنوں میں پابندی کریں تو فرائض کی پابندی ایک مسلمان کو اللہ وحدہ لا شریک کی جنت میں لے جاتی ہے. صحیحین کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں ایک دن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے, دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, آپ میری کسی ایسے عمل پر رہنمائی کریں جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. میرے بھائیو اس سائل کے سوال پر غور کرو, کتنا پیارا اور بہترین سوال ہے کہ ایسا عمل بتاؤ جو میں اختیار کر کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں. کیا ہمارے سوالات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ اکثر ہمارے ہاں یہ عادت اور روٹین بن گئی ہے کہ سوال برائے سوال ہی کیے جاتے ہیں، بحث در بحث ہوتی ہے، عمل مفقود ہوتا ہے. لوگ سوالات ایسے پوچھتے ہیں جن کا ان کے عقیدے اور عمل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. ہمارے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، عمل کی دنیا سے ہم دور ہوتے ہیں، تو لا یعنی اور فضول قسم کی بحثوں میں اور سوالات میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دین کے سچے دائی تھے اور علم و عمل کا پیکر تھے. ان کی تمنا اور خواہش یہی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا نسخہ عمل بتا دیں جسے ہم اختیار کر کے اللہ کی جہنم سے دور ہو جائیں اور جنت کے وارث بنیں. آج ہمیں بھی یہی سوچ اور فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لا علمی کو دور کرتے ہوئے علم کے ان زاویوں کو حاصل کریں جن پر عمل کرنا مقصود ہو. صحابی کہتے ہیں دلنی علی عمل، مجھے کوئی عمل بتاؤ، کیسا عمل ہو؟ اذا عملتہ دخلت الجنہ، جب میں وہ عمل کر لوں اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہو، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض نماز ادا کیا کر. وہ کہنے لگا حل علی غیرہا، کیا فرضی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے ذمے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، تیرے اوپر فرض کے سوا اور کوئی نماز لازم نہیں ہے، الا ان تتوا، مگر تو اپنی خوشی کے ساتھ فرضوں کے سوا نفلی عبادت کرنا چاہے تو کر. پھر اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور حکم؟ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھ. کہنے لگا رمضان کے سوا بھی کوئی روزہ میرے ذمے ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے اس صورت کے کہ تو اپنی خوشی سے نفلی روزے رکھ، فرض نہیں ہے. کہنے لگا کوئی اور حکم؟ فرمایا فرض زکات ادا کر. اس نے کہا اس کے سوا کوئی اور زکات بھی میرے اوپر لازم ہے؟ فرمایا نہیں، ہاں تو خوشی سے صدقہ و خیرات سے کام لے. یہ فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتائے. آپ کی بات سن کر وہ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو فرائض آپ نے بتا دیے ہیں میں ان میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتا دیا ہے اس پر عمل کروں گا، کمی بیشی سے کام نہیں لوں گا. جب اس نے اس عزم کا قسم کھا کے اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یندر الی رجل من اہل الجنہ فلیندر الی ھذا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے. فَلْيَنْدُرِ إِلَى هَذَا، فرمایا وہ اس شخص کو دیکھ لے، ان صدقہ، اگر اس نے سچی بات کہی ہے تو یہ اللہ پاک کی زمین کے اوپر یہ جنتی آدمی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی صحیح معنوں میں پابندی کرنے والے کو، اس میں کمی بیشی نہ کرنے والے کو، اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے جنت کی بشارت سنا دی. تو جو اللہ کے دین کا دائی ہوتا ہے وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرتا، بلکہ اچھے دائی کی صفات اور خوبیوں میں یہ بھی شامل ہے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی طرف بھی دھیان دیتا ہے کہ اگر اس کے فرائض میں کمی کوتاہی ہو جائے تو نفلی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ کر دیتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی پابندی بتائی، اور کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد پہلا فرض اسلام کا بنیادی رکن وہ نماز ہے، جسے بنی الاسلام علی خمس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اسلام کی پانچ بنیادوں میں شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کا تذکرہ کیا گیا. اور قرآن پاک میں بیسیوں آیات کے اندر اقامت صلاۃ کا حکم ہے. اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ امام محمد بن نصر المروزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تعظیم و قدر صلاۃ میں اقامت صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ اقامت صلاۃ کا فریضہ تب پورا ہوتا ہے جب آدمی پانچوں نمازوں کو اس کے وقت پر نماز کے ارکان کی صحیح طور پر ادائیگی کر کے ادا کرے، پھر اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے. اگر پانچ نمازیں پوری نہیں پڑھتا جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمس و صلوات کتبہن اللہ علی ابن آدم، پانچ نمازیں اللہ نے آدم کے بیٹے پر فرض قرار دی ہیں، اور ہر نماز کا وقت مقرر کر دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات کے اندر فرض کر دی گئی ہے. تو اقامت صلاۃ میں پانچوں کی پوری ادائیگی ہے. اگر کوئی ساتھی پانچ میں سے بعض نمازیں پڑھتا ہے اور بعض ضائع کر دیتا ہے تو وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا نہیں کر رہا، یا پانچ ہی پڑھتا ہے لیکن اوقات کا خیال نہیں کرتا، بے ٹائمی نماز، بے وقتی نماز ادا کرتا ہے، وہ بھی اس فریضے میں غفلت برت رہا ہے. اور اگر پانچوں ہی وقت پر ادا کرتا ہے لیکن نماز کے ارکان کا خیال نہیں کرتا، وہ بھی نماز ضائع کر رہا ہے. ہر نماز کو اس کے ارکان کی خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح ادائیگی، یہ اس کا فریضہ صلاۃ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی طرف لے جاتی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کئی جگہ پر یہ حدیث لائے، محدثین کے ہاں حدیث و مسیح صلاۃ کے نام سے مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور مسجد کے کونے میں اس نے آ کر نماز ادا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا اور بیٹھ گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارج فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا نماز ادا کر یقیناً تو نے نماز ادا نہیں کی. وہ چلا گیا جیسے پہلے ادا کی تھی پھر اسی طرح ادا کر کے آ گیا. تو آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصل, لوٹ جا نماز ادا کر, تو نے نماز ادا نہیں کی. تین بار ایسا ہونے کے بعد کہنے لگا مجھے تو اسی طرح کی نماز آتی ہے, آپ مجھے نماز سکھلا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی تعلیم دی. اس کی نماز میں مین خرابی یہ تھی, وہ قیام رکوع سجدہ نماز کی جو حالتیں ہیں فرائض ہیں ان کو اطمینان سے ادا نہیں کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے اندر اطمینان اور سکون بتایا کہ رکوع میں جب جھک جاؤ اتنی دیر تک رکوع سے سر نہ اٹھاؤ جب تک تمام اعضاء اپنی حالت میں جھک نہیں جاتے اور تجھے اطمینان نہیں ہو جاتا. سجدے میں بھی یہی بات بتائی. تو جس نماز میں اطمینان نہیں ہے, قیام رکوع سجدہ اور تحیات کی حالت درست نہیں ہے, وہ بھی اقامت صلات والی نماز نہیں ہے. میرے بھائیو, صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی نے ایک دوسرے بھائی کو دیکھا نماز پڑھ رہے لیکن اس کا رکوع سجدہ وہ صحیح نہیں ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اسے تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں لو مت علی ھذا مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تیری موت اسی طرح نماز کی ادائیگی پر آ گئی جیسے تو کر رہا ہے کہ نہ تیرا رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے, مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق اطمینان اور سکون سے ادا نہ ہو. کامیاب مومن وہی ہے جس کی نماز میں اطمینان سکون خشوع اور خضوع ہے. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کی ہے 18 پارے سے سورۃ المومنون کی پہلی آیت, اللہ کا یہی فرمان ہے قد افلح المومنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے, افلح فلاح پا گئے. اصل میں فلاح کا مفہوم ہے کسی چیز کو چیرنا اور پھاڑنا. یہ کسان کو بھی فلاح اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر ہل چلا کر اس کو چیرتا اور پھاڑتا ہے. مومن کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ میرے بھائیو, مومن کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے, مومن آدمی کے لیے زمین کے اوپر رہتے ہوئے بے شمار کانٹے مصائب اور پریشانیاں ہیں, مسلمان کے لیے موڑ موڑ پر اس کا دشمن شیطان اور اس کی ذریت کھڑے ہیں, وہ اس کو ہر لحاظ سے سیدھی راہ سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے شیطان کی چالوں کو, اس کے وسوسوں کو, اس کے ہیلے اور بہانوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا آگے گزر جاتا ہے, اس کے وساوس میں پھنستا نہیں. اس لیے مومن کو لیے فلاح کا لفظ استعمال کیا. یہ ہے ان مصائب پریشانیوں دکھوں اور آلام سے اور شیطانی وساوس شبہات شکوک سے نکلنے والا کامیاب آدمی. قد افلح المؤمنون, ایمان والے فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہیں. ایمان والوں کی صفات کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں؟ اس مقام پر سر دست جو خوبی ایک مومن مسلم کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں, عاجزی کرنے والے ہیں, جسے اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی عبادت میں لذت اور مٹھاس پیدا ہو. میرے بھائیو, اللہ کے حضور جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سستی اور کاہلی کا مرتکب نہ ہو. جو اللہ کے بندے ہیں, ایمان والے ہیں, اس کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی حالت یہ ہوتی ہے جس اللہ کی محبت میں لوگوں کو دین کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں, اس اللہ کی محبت میں جب وہ اس کے آگے جھکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے کمزور اور عاجز بندہ ظاہر کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو مالک ہے, تو بخشنے والا ہے, غفور رحیم ہے, میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, میں اپنے عمل میں بھی خطا کار ہوں اور تیرے دین کی طرف دعوت دینے میں بھی بے شمار کوتاہیوں کا مرتکب ہوں. تو میرا مالک ہے, میں تیرا عاجز اور غلام بندہ ہوں, تو میری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر. اور یقین جانیے, جب ایک دین کا کام کرنے والا شخص اپنے آپ کو گناہگار, مجرم, خطا کار, کوتاہیوں کا مرتکب سمجھ کر اللہ کے آگے عبادت میں کھڑا کر لیتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کو ایسے بندے کو معاف کرنے پر خوشی ہوتی ہے. سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ایک دن آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو جس سواری پر آپ نے سوار ہونا تھا اس پر زین کسی ہوئی تھی, مکمل طور پر وہ سواری سفر کے لیے تیار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رکاب میں جب اپنا پاؤں رکھا تو کہتے ہیں بسم اللہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا ہوں. پھر جب اس کی پشت پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ, شکر ہے مالک کا جس نے میرے سفر کی صعوبتوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے مجھے یہ سواری عطا کر دی. پھر کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تمام تسبیح اور پاکیزگی اللہ کے لیے جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی. ہمارے اندر اتنی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سواری کو اپنا تابع بنا لیں اور اس کو جکڑ کر متی کر لیں, اور یقیناً ہم سب اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے. پھر تین بار کہا الحمدللہ, اس کے بعد پھر تین بار پڑھا اللہ اکبر, پھر یہ دعائیہ کلمہ کہتے ہیں سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ تو پاک ہے, انی ظلمت نفسی, اپنی جان پر قصور اور ظلم میں نے کیا, تو ظلم اور قصور سے, کوتاہی سے پاک اور مبرہ ہستی ہے, فاغفر لی, تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اس لیے تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے سوا غلطیوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. اس دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتائیں کہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑا ہے, بیٹھ کر یہ ساری دعا پڑھیے, آخر میں آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یا عجب ربکم من عبدہ, تمہارا پروردگار اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے. کب؟ جس وقت بندہ یہ کہتا ہے اللہ کے آگے تو غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا مہربان ہے، اور میں گناہگار ہوں، غلطیاں اور کوتاہیاں مجھ سے ہوتی ہیں، تو اللہ اپنے بندے کی اس طرح معافی پر خوشی کرتے ہوئے کہتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ ذُنُوبَ غَيْرِي، میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ میرے سوا اس کے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے، یہ میرے آگے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو عاجز بنا کر، گناہگار سمجھ کر اور مجھے غفور رحیم سمجھ کر مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس لیے میں اپنے بندے کے اس فعل پر خوش ہوتا ہوں. جس وقت بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، تو عجز و انکساری کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو غلطیوں کا پتلا سمجھ کر اللہ کو غفور رحیم مان کر معافی، تب اس کی نماز میں عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری آتی ہے، خشوع و خضوع آتا ہے، اس کے جوڑ جوڑ میں تذلل اور عاجزی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں آپ، ہم تو صرف سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر اکتفا کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکوع میں، سجدے میں دعائیں ہیں، کبھی آپ ان کے اوپر غور کریں، اس دعا کا ایک ایک لفظ انسان کی عاجزی اور انکساری پر دلالت کرتا ہے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. اللہم لک رکعت، اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وبک آمنت تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت تیرے لیے مسلمان ہوں، وعلیک توکلت میں نے بھروسہ تیرے اوپر کیا ہے، انت ربی کیوں بھروسہ کیا تیرے اوپر، توکل کیوں کیا ہے، ایمان اور اسلام کیوں لایا ہوں، اس لیے کہ انت ربی تو میرا رب ہے، خشع لک سمعی وبصری ودمی ولحمی میری آنکھوں نے، میرے کانوں نے، میرے خون نے، میرے گوشت نے، عظمی و عصبی میری ہڈیوں نے، میرے پٹھوں نے، عجز و انکساری کس لیے کی ہے، للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کے لیے. اب اس میں صرف زبان کا عجز نہیں ہے، نماز میں جھکا ہے کان بھی عاجز ہیں، رکوع کے اندر کان بھی خشوع کر رہے ہیں، آنکھیں بھی خشوع کر رہی ہیں، دل بھی جھکا ہوا ہے، ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، پٹھے بھی جھکے ہوئے ہیں، خون بھی اللہ کے لیے جو ہے نا وظیفے پڑ رہا، سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اللہ کی یاد میں محو ہے، اور ہر چیز انسان کی عاجز ہو کر اللہ کے آگے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا ایک دائی کی، اگر دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں غازی اور مجاہد ہے، رات کے وقت مسلح پہ کھڑا ہو کر، مسلح کا سوار بن کر اللہ کے حضور عجز و انکساری میں عبادت کر رہا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کے آگے نوافل پڑھ کر بھی اپنے آپ کو جھکا رہا ہے. میرے بھائیو، جس دائی میں نماز کی صحیح معنوں میں پابندی نہیں ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، یقین جانیے وہ دائی بننے کا حق ہی نہیں رکھتا. صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط، ان کے گورنروں کے نام، والیوں کے نام، مسئولین کے نام، مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں کے نام ہے، وہ اپنے والیوں کو، مسئولین اور گورنروں کو کیا لکھتے ہیں، نماز کی پابندی کیا کرو. کیوں؟ من زیاہا فہوا لما سوا ہو ازیو، جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ نماز کے علاوہ باقی کاموں کو بالعولہ ضائع کرتا ہے. وہ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، مالک الملک کے فریضے کو ضائع کر رہا ہے، وہ بندوں کا فریضہ صحیح معنوں میں کیسے ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو نصیحت کی، نماز کی پابندی کیا کرو، اس کو ضائع مت کیا کرو، نماز کو برباد کرنے والا نماز کے علاوہ باقی احکام کو بالعلا برباد اور ضائع کرنے والا. اسی جمعے میں اور رمضان بھائی ایک جگہ پر تھے, وہاں سوال و جواب کی نشست میں ایک بزرگ نے یہ بات کہی کہ اپنے مسئولین کو نماز کی پابندی کی طرف دھیان دلوائیں, یہ نمازیں ضائع کرتے ہیں. میرے بھائیو, اگر ہماری ایسی شکایات آنی شروع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے فریضے کو ضائع کرنے والے ہوں تو ہماری دعوت کا کیا اثر ہوگا؟ بے عمل دائی کی دعوت کا کوئی اچھا رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکلتا. جس آدمی کا عمل اور کردار صحیح اور درست ہوگا, اللہ کے فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والا ہوگا, اس کی دعوت کا اس کے باقی افراد پر بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے. مسئول کا تو ذمہ ہے وہ نماز کا. میرے بھائیو, اگر ہماری ایسی شکایات آنی شروع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے فریضے کو ضائع کرنے والے ہوں تو ہماری دعوت کا کیا اثر ہوگا؟ بے عمل دائی کی دعوت کا کوئی اچھا رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکلتا. جس آدمی کا عمل اور کردار صحیح اور درست ہوگا, اللہ کے فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والا ہوگا, اس کی دعوت کا اس کے باقی افراد پر بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے. مسئول کا تو ذمہ ہے وہ نماز کا فریضہ سب سے زیادہ پابندی سے ادا کرنے والا ہو, اول صف کے اندر جا کر بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بخاری کی حدیث, اگر تم جان لو اذان کہنے میں اور پہلی صف کے اندر کھڑا ہونے میں اجر کتنا ہے, تو تم اس طرح آؤ کہ تمہیں قرآن اندازی سے کام لینا پڑے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا اور اذان کون دے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم مسجد جائیں بھی پہلے تو وقت پہ حاضر نہیں ہوں گے, اگر چلے بھی جائیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پچھلی صف میں کہیں جگہ مل جائے تاکہ حضرت امام صاحب جب سلام پھیرے تو مسجد سے سب سے پہلے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں. جوتیاں بھی وہاں پیچھے رکھ لیں تاکہ جلدی سے اٹھ کر جوتے پکڑوں اور بھاگ. میرے بھائیو, اگر یہ حالت بن جائے نا تو پھر خدشہ اس بات کا ہے کہ بندہ کہیں آہستہ آہستہ مسجد سے ہی دور نہ ہو جائے. یہ خدشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. ایک حدیث میں آئے, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ تأخراً فی اصحابہ, اپنے صحابہ میں پچھلی صفوں میں ہٹ کر کھڑے ہونا دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی پیچھے تم کھڑے ہوتے ہو مجھے ڈر لائے کہ کہیں اس طرح پیچھے کھڑے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہی پیچھے نہ کر دے. تو دائی کے اندر تو یہ تما ہو, یہ لالچ اور حرص ہو کہ میں اللہ کا عاجز بندہ بنوں اور سب سے اگلی صفوں میں جا کر کھڑا ہوں. یہ فریضہ میرے بھائیو انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور مسلم وغیرہ میں ایک مقام پر یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی اور امر کا ترک کفر نہیں سمجھتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نماز کی انتہائی پابندی کرتے تھے, اس کے چھوڑنے کو جتنا کفر سمجھتے تھے کسی اور عمل کا اتنا کفر نہیں جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق لوگ بھی مسجد میں ضرور آتے تھے. انہیں پتا تھا اگر ہم مسجد نہ گئے نا مسلمانوں میں مارا شمار نہیں ہوگا, اور انہوں نے اپنے فتنوں کو پروان چڑھانے کے لیے جو آڑ لی تھی قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے, وہ بھی مسجد کی, کہ مسجد انہوں نے بنائی جس کو قرآن نے مسجد زرار کہا. تو سمجھ یہی آتی ہے کہ ان کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ تھی, اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنا ہے تو ہمیں مسجد میں ضرور جانا پڑے گا. تو مسجد نبوی میں جا کر تو وہ اپنا پروپیگنڈا پروان کو نہیں چلا سکتے تھے, تو انہوں نے الگ جو آڑ بنائی تھی اپنے پروپیگنڈے کے لیے وہ بھی مسجد ہی. تو نفاق جو ہے یہ بھی ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکے گا. تو میرے بھائیوں آج ہم اسلام کا نام لینے والے ہو کر اللہ کے فرائض میں سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والے ہو. ہر دائی کا ذمہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں کوشش کرے اول صف میں جا کر داخل ہو جائے تاکہ نماز کا فریضہ صحیح معنوں میں ادا کرے. اگر اللہ کا حق صحیح طرح ادا کرنے والا بن گیا تو باقی احکام اس کے لیے آسان ہو جاتے. اور پھر نماز کو جماعت سے جو ادا کرنا ہے اس کی اپنی فضیلت. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں, غور کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے, اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرتا ہے گویا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ کے یہاں مل جاتا ہے. دیکھو فرائض کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کر رہا ہے تو جو ثواب اس کو ساتھ نوافل کے ملنا ہے اللہ نے جماعت کی صورت میں وہ بھی ساتھ اس کو دے. رات کا جو قیام ہے بڑا مشکل ہے. دارمی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بیداری ہے نا, رات کو جاگنا, یہ انتہائی ثقیل ہے. انسان کے نفس پر اس کی بڑی مشقت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق پر سب سے زیادہ ثقیل نماز عشاء فجر کی ہوتی ہے. تو پھر رات کا جو ٹائم ہے صبح اٹھنا جلدی, رات کے وقت پھر تھکا ہوا ہوتا ہے انسان, دن کو محنت کر کر کے یہ فریضہ ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے. پھر سارے دن کا کام کاج کا تھکا ہوا ہو اور پھر رات کے وقت وہ اٹھے, یہ اسے مشقت کا کام ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک نسخہ بتا دیا اس مشقت میں قیام اللیل کا ثواب پانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے ساتھ وتر ادا کر کے اس کے بعد دو رکعت پڑھ لو. وتر ساتھ ہی ادا کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو وتروں کے بعد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو رات کے وقت جاگ آ گئی تو قیام کر لے, اگر جاگ نہ آئی وتروں کے بعد یہ دو رکعت پڑی ہوئی اس کے لیے ساری رات کے قیام کے قائم مقام ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی یہ انسان کو اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دعب الصالحین من کان قبلکم, تم راتوں کو اٹھ کر قیام کیا کرو اس لیے جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں نا ان کا طریقہ اور روش یہ تھی کہ وہ رات کو قیام کرتے تھے. اور رات کا قیام یہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کے ازالے کا انتہائی مضبوط طریقہ ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا اٹھنا اس کے دو یہاں اللہ تعالیٰ نے فائدے بتائے. اشد وطئا یہ جو انسان کا نفس ہے جس کے اندر بے شمار خرابیاں کوتاہیاں وسوسے شکوک و شبہات اور شیطان کے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں, اس نفس کو کچلنے اور روندنے کے لیے مضبوط انتہائی مضبوط طریقہ قیام اللیل. اور پھر اللہ سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹ گفتگو کے لیے اقوام یہ کیلا اللہ سے کال اور بات کے لحاظ سے انتہائی مضبوط راستہ ہے. چاہتے ہو اپنے مالک سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا اور اللہ سے کلام کرنا تو رات کو اٹھ کر قیام کیا. میں ایک مثال پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ہمارے ہاں گلیوں میں محلوں میں سڑکیں جب تعمیر ہوتی ہیں سڑکیں اکھاڑ کر پھر اس کے اوپر پتھر ڈالتے ہیں, مختلف پتھروں کی شکلیں ہوتی ہیں, کئی کئی نوکوں والے پتھر ہوتے ہیں. صرف خالی پتھر ڈالا جائے تو ان راہوں پر چلنا مشکل ہوتا ہے, تاکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں اگر وہاں چلیں تو ٹائر پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اب ان نوکوں اور پلکوں کو سنوارنے کے لیے کہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو, راستہ پلین اور ہموار ہو جائے, تو پھر اس کے لیے رولر استعمال کرتے ہیں. جب اس رولر کو سڑک کے اوپر چلایا جاتا ہے تو جتنی بھی قسموں کے پتھر نوکوں پلکوں والے ہوں, ذر رساں ہوں, رولر پھرنے سے ان کی نوکیں اور پلکیں سیدھی ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل پلین اور ہموار راستہ بن جاتا ہے, جس سے گزرنے والے کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ ہماری نوکیں بھی سیدھی ہو جائیں, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھائیوں کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو, ہم بالکل پلین اور ہموار راستے کی طرح ہو جائیں, تو اللہ نے اس نفس کی نوکیں توڑنے کے لیے جو رولر ہمیں عطا کیا ہے وہ رات کا قیام ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, فرائض کی پابندی کریں, بالخصوص نماز کی, اور فرضوں کے ساتھ جو نفلی نماز ہے اس کی طرف خصوصاً دھیان دیں. یہ عمل ایسا ہے جس کی بنیاد پر انسان کا نفس سیدھا ہوتا ہے اور اس کی دعوت میں انتہائی مؤثر پہلو اور کردار ادا ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں ایک سچا دائی اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. دائی کے بے شمار اوصاف اور خوبیاں ہیں, جن میں سے ایک خوبی آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ ہمیں ہر طرح کی جو نماز کی کوتاہی اور سستی ہے اس سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں فرائض کا صحیح معنوں میں پابند بنائے, تاکہ ہماری اپنی جو زندگی ہے وہ بھی سمر جائے اور ہم دعوت کے میدان میں, جہاد کے میدانوں میں بہترین کردار ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.